نام کے ہے دیوانے ہے زمانے، ہمارا دل ہماری جان ہماری ایک ہی زبان ہے، ہمارے سینوں پر لکھا ہوا آزادار حسین آزاد۔
زمان علیہ السلام پر پانچ تقریریں کریں گے، 11 سے 15 شعبان جعفر یعنی پاکستان کی طرف، اسی امام بارگاہ میں شب میں ٹھیک 9 بجے۔ اس کے علاوہ خیر العمل ٹرسٹ کی جانب سے قبلہ کو درخواست پیش کی گئی ہے مرکزی اشرہ اولا کی، یکم محرم سے 9 محرم انشاءاللہ۔ علامہ طالب جوہری صاحب نے بھی آج قبلہ کو تاکید فرمائی ہے کہ یکم سے 9 محرم انچولی میں مرکزی اشرے سے خدا فرمائے، امید ہے انشاءاللہ قبلہ اس سے بھی خدا فرمائیں گے۔ جو حضرات اعلان دوبارہ سننا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے بولا ہے جو کربلا جا رہے ہیں عربعین کرنے، 18 سفر کی رات 12 بجے خیمہ گاہ کے باہر قبلہ خدا فرمائیں گے، اس کے بعد جلوس نکلے گا جو کہ حرم امام حسین میں جائے گا۔ 18 سفر کی 12 بجے خیمہ گاہ کے باہر، اور چہلم کی صبح 6 بجے یعنی نماز کے تقریباً 2 گھنٹے بعد بین الحرمین میں باب قبلہ مولا عباس کے سامنے جو راستہ ہے بین الحرمین، وہاں پر قبلہ خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد جلوس ہے۔ خیر العمل ورکنگ کمیٹی کی جانب سے 9 سے 12 جماعت الاول جو سالانہ مجلس عزا ہوتی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے، اس میں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب آف لندن 4 دن خطاب فرمائیں گے۔ ہم اراکین خیر العمل ورکنگ کمیٹی، خیر العمل ورکنگ کمیٹی وہ ادارہ ہے جو جے ڈی سی سے پہلے تقریباً 10 سال سے خدمات انجام دے رہا تھا، اس کے بعد جے ڈی سی نام تبدیل کر دیا گیا خیر العمل ورکنگ کمیٹی کا۔ ہم حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید نصرت عباس بخاری صاحب کے تہ دل سے ہم دونوں مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر اس دور میں کہ جس وقت بہت ضرورت تھی آپ کی ان تقاریر کی، اور نوجوانوں کے ذہنوں کو آپ نے اپنی فکر انگیز تقاریر سے روشن کر دیا۔ میں گزارش کروں گا اس مرکزی اشرہ ثانی کی آخری مجلس سے خطاب فرمائیں، بر حبیب خدا ختم الانبیاء آواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ باواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق بالخصوص قبلہ مولانا سید نصرت عباس بخاری صاحب باواز بلند نعرہ صلوات۔
ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین اپنے محرومین تمام علماء تمام شہداء اور جو بھی خاص طور پہ آج مجلس جو ہے وہ شہید کے سال ثواب کے لیے ہے ورکنگ کمیٹی کے، اور اپنے محرومین کو اس مسجد کے امام بارگاہ کے جو بانی ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے ان سب کو، میرے محرومین کو اور خاص طور پر استاد سعید صفت جعفر گروہ کو پڑھ کر بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد۔ و وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بيت محمد حضرت عارن سید و شہداء ایام عزا کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے گو کہ ہماری آج کی یہ مجلس آخری ہے لیکن مجلسیں جاری رہیں گی تو جہاں بھی ہوں بہرحال اپنے حضور سے مجلس کو پرنور کریں اور خود اپنی بقا کے لیے اپنی بصیرت کے لیے ان مجالس میں شرکت کریں جو مقصد امام حسین کو بیان کر رہی ہیں کیونکہ دیکھیں اصل ہدف اس عزاداری کا اس مقصد کو زندہ کرنا ہے کہ جس کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے اور وہ مقصد کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے وہی ہم نے گفتگو کی کہ کیوں امام کا ذکر اتنا مہم ہے کیوں عزاداری کو کرنا عزاداری کے ہدف کو بیان کرنا مہم ہے یہ گریہ آنسو کیوں مہم ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے اپنے وجود کو زندہ رکھتا ہے ہم کو خدا پر احسان نہیں کر رہے وہ محل بیت پر نہیں کر رہے جان محترم ہم اگر اس کو نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے ان کو کچھ نہیں ہونے والا وہ نہیں مانا لوگوں نے نہیں مانا کو فرق پڑ گیا مگر لاکھوں لوگ غدیر کو بھول گئے تو کیا امام علی کو فرق پڑ گیا نہیں بولا وہ اس وقت بھی امام تھے آج بھی امام ہیں یہی وجہ ہے کہ دیکھیں وہ ہادی ہیں ان کو فرق نہیں پڑے گا خوب امام کیوں نہیں آ رہے وقت کا امام کیوں نہیں آ رہا یہی بات مدینہ میں لوگوں نے حضرت سیدہ سے پوچھا کیا پوچھا کہ امام خود کیوں نہیں جاتے لوگوں کے پاس خود کیوں نہیں کرتے تو بی بی نے معرفت امام کو حاصل کرنے کے لیے حدیث بیان کی جو ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے بی بی نے فرمایا کہ امام کی مثال کعبے جیسی ہے کعبہ چل کر نہیں آتا کعبہ کے پاس جانا پڑتا ہے خوب امام محور ہے امام محور ہے دین اسلام کا خوب جانا پڑے گا اب پھر ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب پھر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب خطرناک باتیں کر کے چلے جاتے ہیں مولانا صاحب امام اچھا 12 امام تھے یہ بہت سارے امام اور کون سے پیدا ہو گئے گھبرا تو نہیں گیا بھائی امام کے لفظی لغوی معنی ہیں پیشوا کے رہبر کے خوب مسجد کا جو نماز پڑھاتا ہے وہ بھی امام ہے تو اس کو بولیں آپ اس کو بھائی اس کو امام نہیں بولیں گے بولیں گے آپ نہیں امام ہے تسبیح کا دانا وہ بھی امام ہے اور بھی امام پائے جاتے ہیں ہمارے اہل سنت برادری میں تو جو بھی مولانا ہوتا ہے جو ہمارے دوست ہیں اہل سنت وہ ہمیں بھی امام کہتے ہیں لندن میں گیا مجھے ایئرپورٹ پہ پولیس نے روک لیا مجھے کہنے لگا آپ کون ہیں میں نے کہا میں یہ تبلیغ کرتا ہوں تو اس نے بھی انگلش میں بولا اچھا آپ امام ہیں تو میں اس کو کیا بولتا بھائی ہمارے یہاں امام 12 ہوتے ہیں ہمارے یہاں امام 12 ہیں، باقیوں کو ہم لغوی معنوں میں کہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو معصومین ہیں، جو امام ہیں، وہ 12 ہیں، معصوم 14 ہیں. عزیزان محترم، خوب امام ہادی ہے. کیوں کیوں خدا بھیج رہا ہے؟ کیوں خدا انتخاب کر رہا ہے؟ کیونکہ خدا جانتا ہے انسان کی خلقت سے، انسان کی تینت سے، کہ اس کے اندر کے مسائل سے باطل کو جدا کرنے کے لیے میں نے خود انتظام کیا ہوا ہے. اور اس لیے پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کا قیام بالکل اس لیے ہے کہ وہ جو دور کہ جس طرح جہالت اس مقام پر آ گئی اور لوگوں کا شعور اس مقام پہ چلا گیا کہ ممبر رسول پر یزید جیسا فاسق شخص آگے بیٹھ گیا اور لوگ خاموش تھے. لوگ خاموش ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں آ رہا، لوگ حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، مدینہ کی زیارتیں کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ خاموش ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ آخر امت کو کون سے کیپسول دیے گئے کہ امت خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں نہیں یہ صحابی ہیں، یہ ہے وہ ہے. ہمیں بھی تو کیپسول دیے گئے کئی سالوں سے، کیپسول ان کو دے دو کہ ذرا سا کچھ بولو. ارے یہ تو عزاداری کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ عزاداری نہیں ہے، یہ ماتم میں گریہ عزاداری نہیں ہے. اگر وہ بات کہہ دیں جو آپ کو بری لگتی ہے تو عزاداری کے خلاف ہے. یعنی عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، میں پہلی مجلس سے بار بار تکرار کر رہا ہوں، درمیان میں بھی کہتا رہا کہ آدھے معنی اٹھا کر مجلس سے مت اٹھیے گا. مقصد نہ کسی شخص پر ہے، نہ کسی تنظیم پر ہے، نہ کسی آرگنائزیشن پر ہے. مقصد معیارات کو بیان کرنا ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کسی اور کی گفتگو اس ممبر سے بیٹھ کے کروں. یہ ممبر فضائل اہل بیت کے لیے ہے. فضائل اہل بیت سے، اور فضائل اہل بیت یہی ہے کہ جو چیزیں ان فضائل کے درمیان میں رکاوٹیں ہیں انہیں بیان کرنا پڑے گا. وہ اگر کسی کو بوئے بات بری لگتی ہے تو آپ برا مت مانے. جانے محترم، میں نے پہلے بھی کہا سب قابل احترام ہے، سب قابل محترم ہے، لیکن اب کیا کریں؟ دھارا اتنا تیز ہو چکا ہے دشمن کا کہ اگر اب ہر کوئی شخص ممبر پہ آ کر مصلحت کرتا رہا تو قوم ڈوب جائے گی، ڈوب جائے گی. اب آپ بولے مصلحت کرتے، ارے مولانا صاحب آپ کو نہیں، مجھے کئی لوگوں نے بولا آپ پہلی دفعہ بول رہے تھے پاکستان میں، وہ بھی اتنے بڑے مجمع میں، آپ کو کراچی میں لوگ سننے آ رہے ہیں اور آپ کو تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو میں اب ان کی ناراضگیاں دیکھوں یا امام زمانہ کی ناراضگی دیکھوں؟ بھائی یا تو بولیں امام حاضر نہیں ہے تو پھر میں اپنی دکان چلاؤں. اب جن کا امام حاضر ہو انہیں اپنی دکانیں نہیں چلانی چاہیے. بھائی مجمع کو امام سے ملائیں. جس مجلس عزاداری میں امام زمانہ سے کوئی چیز نہ جوڑے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف کہیں گھمایا جا رہا ہے، وہی گھمایا جا رہا ہے، تاریخ میں گھمایا جا رہا ہے، یہ گھمایا نہیں. عزیزان محترم، یعنی مجلس وہ ہے کہ اٹھنے والا یہ کہے کہ بس یا زیارت ہے یا شہادت ہے. یا امام زمانہ زیارت کرا دے وہ یا شہادت دے دے، وہ تیسرا آپشن نہیں ہے میرے پاس. یعنی میں اپنی زندگی میں اتنا جکڑ چکا ہوں، اتنا میں ہو چکا ہوں کہ اگر ابھی بولے مولانا صاحب امام کا ظہور کب ہو، اب ہر بندے سے پوچھیں امام کا ظہور کب ہو. میں نے پریکٹس کی جانے محترم اس کی اپنے اوپر بار بار کہ اپنے آپ سے پوچھتا رہا ظہور کب ہو کب ہو، تو کبھی دل نے بولا ابھی تم تیار نہیں ہو، کبھی دل نے بولا نہیں ابھی تو تم نے یہ بھی نہیں پڑھا، کبھی دل نے بولا. یعنی دل ابھی تک میرے اپنے اندر مائل تھا، یعنی اپنے آپ کے لیے توجیہ کرتا رہا۔ ایک رات جمکران مسجد جو کہ قم میں حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کے حرم کے قریب ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو کوئی دو ڈھائی بجے ہمارے دوست آئے ہوئے تھے باہر سے، ایک اسٹوڈنٹ تھا نیوزی لینڈ سے، ہم رات کو ڈھائی بجے دوست تھے، خیال ہے کہ چلیں جمکران چلتے ہیں، چلے گئے۔ اس نے بڑی اچھی بات کی، کہا کہ ہم ابھی امام کے پاس جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، ظاہر امام سے منسوب ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ مولا ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگنے آئے، ہم جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پوٹے، خطا کار، ہم ابھی اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تیار ہیں۔ اب آپ اپنے دل سے پوچھیں امام کا ظہور کب ہو، کب ہو؟ ایک کہے گا ابھی میرا بزنس شروع ہوا ہے، ابھی تھوڑا چلے، ایک کہے گا ابھی تو میری جاب لگی نہیں ہے، ایک بولے گا ابھی تو میں ڈگری کا میرا آخری سال ہے۔ یعنی امام کو کیا چاہیے؟ امام کو ہمارا باطن چاہیے، چاہے آپ کچھ بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ آپ کو اٹھا لے گا، اٹھا لے گا آپ کو۔ تاریخ گواہ ہے ایسے لوگوں کی۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا سید بحر العلوم کا واقعہ، کئی واقعے بیان کیے، بہرحال مجلس میں دو چار چل رہی ہوتی ہیں، مطلب وہ یاد نہیں ہوتا کون سا واقعہ، وہ واقعہ کا جس میں مرزا قمی جو کہ شیخین قبرستان میں قم میں حرم کے ساتھ میں دفن ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خود کہ قم میں کہتی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے، علماء نے نماز پڑھی حرم میں اور بی بی سے دعا مانگی، بارش ہوئی تو وہ مرزا قمی ان عالم کے خواب میں آئے، کہا یہ بارش اور یہ سارے مسائل تو تم میرے پاس حل کر لیتے، بی بی معصومہ تو دو عالم کی شفاعت کے لیے ہیں۔ وہ مقام، وہ کہتے ہیں علامہ طباطبائی نے مشہد میں بیٹھ کر حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ واقعہ کو بیان کیا علامہ طباطبائی نے، کہتے کہ مرزا قمی عراق زیارتوں پر گئے اور سید مہدی بحر العلوم سے ملاقات ہوئی، اور سید مہدی بحر العلوم کے میں کئی واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ جو مقام، جو مرتبہ، جو معنویت، اور وہ مقام جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ حسن الہی طباطبائی کہ جن کے شاگرد کو روحیں بلانے کا علم تھا، انہوں نے کوشش کی کہ مہدی بحر العلوم کے روح کو بلائیں، تو انہوں نے کہا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو لوگ شاید نہ آئے ہوں، انہوں نے کہا کہ مہدی بحر العلوم کی روح نہیں آ سکتی، کیوں؟ کیونکہ وہ اس عالم میں مولا کائنات کے دروازے کے نگہبان ہیں، یعنی وقت نہیں ہے کہ آئیں۔ تو وہ مرزا قمی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بولا کہ میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن یہ معنویت، یہ مقام آپ کو حاصل کیسے ہوا؟ تو انہوں نے بیان کیا، یہ ہم جوانوں کے لیے عزیزان محترم، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر روز رات کو عبادت کرنے مسجد کوفہ جاتا تھا نجف سے، ایک رات میں جا رہا تھا تو میرا دل کھچا کہ مجھے مسجد سہلا جانا چاہیے، مسجد سہلا جو امام زمانہ سے منسوب ہے وہاں جانا چاہیے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں تو قم مسجد کوفہ جاتا ہوں، وہیں جاؤں گا۔ کہہ رہا میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک غبار کا، ڈسٹ کا طوفان سا آیا، خود بخود میرا راستہ مسجد سہلا کی طرف مڑ گیا۔ جیسی میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ مقام صاحب الزمان میں کوئی نورانی سی شخصیت بیٹھی ہوئی کو دعا پڑھ رہی ہے، آواز اتنی دل نشین تھی کہ میں کھچا چلا گیا، رات تھی، تھوڑا سا مجھے خوف ہوا، تو اس شخص نے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا، دیکھا مہدی قریب آؤ، میں تھوڑا اور قریب گیا، پھر انہوں نے کہا مہدی قریب آؤ، میں اور قریب گیا، لیکن رات تھی، تھوڑا مجھے خوف بھی تھا، تو پھر انہوں نے فرمایا مہدی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بلایا جائے تو آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نیچے ہوا، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، کہہ رہا بس وہ سینہ میرے سینے سے لگا، حکمت اور معنویت کے دروازے کھل گئے۔ یا امام زمانہ، ہم گناہگار، خطاکار، ایک نگاہ کرم ہم پر بھی کیجئے، یہ سب آپ کے لیے آئے ہیں یا امام زمانہ، یہ آپ کے جد کو پرسا دینے آئے ہیں۔ ہاں جانے محترم، یعنی یہ کیفیت ہونی چاہیے، ہمیں کوئی ہمیں دیکھے تو بولے کہ کون لوگ ہیں یہ، یہ منتظر ہیں سارے، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ لیکن جب تک منتظر ہی نہ ہو تو انتظار تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. میں کوئی مجھے دیکھے کہ یہ بے چین ہے تو میری بے چینی سمجھے گا کہ کوئی مسئلہ ہے. وہ کیا میں بولوں گا ہمیں کسی نے آنا ہے، کوئی ابھی تک آیا نہیں ہے، لیکن یہ بے چینی ہے. کبھی رات کو سوتے وقت میں تڑپا کہ یا امام زمانہ، پھر دن گزر گیا، زندگی گزرتی جا رہی ہے. یعنی میں قبر میں چلا جاؤں گا تب آئیں گے مولا؟ کیا میری آنکھیں نہیں دیکھیں گی آپ کو؟ کربلا بار بار یاد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں امام کو پہچانوں، ادراک کروں، اور میری ڈیوٹی کیا بنتی ہے، میرا فرض بنتا ہے. یہی فلسفہ آزاداری ہے جان محترم، کہ میں یہاں سے اٹھوں تو میں دیکھوں کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر سکتا ہوں امام کی حکومت کے لیے. میں سائنٹسٹ بن سکتا ہوں، میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں، میں انجینئر، میں کارپینٹر، میں میکینک، میں ڈرائیور، کیا کر سکتا ہوں؟ میرے اندر کیا ہے؟ میرے اندر کون سی خصوصیتیں ہیں؟ میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی علم کو اوپر لے کے جا رہی ہے؟ کیا ہمارا کوئی کردار ہے علمی میدان میں؟ کیا ہمارا کوئی کردار ہے سوسائٹی کو بنانے میں؟ کوئی کوشش ہے ہماری؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور یہ جو موانے اور رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کے لیے کوئی سدے باب ہے؟ کوئی ڈیم ہے؟ کوئی رکاوٹیں ہیں؟ یہ جو مصیبتیں، مشکلات، وہ باپ والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوں گی، میری مائیں بہنیں. یہ جو ایک سب سے بڑی مصیبت آج ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، موبائل، کیا ہم اپنی جوان بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی ذرا اپنا موبائل دکھائیے؟ یہ رات کو آپ کس سے باتیں کرتی ہیں؟ کیا میں اپنے بیٹے سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے موبائل میں کیا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتا میں؟ کیوں نہیں پوچھتا؟ کون سی حریم ہے؟ کون سی پرائیویسی ہے یہ؟ یہ رات کو جو ہمارے ملک میں تو ویسے ہی انٹرنیٹ اور یہ سب اتنا سستا ہے، اتنی سستی کال ہے، یہ ہمارے ملک میں اور کہیں نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ یہ جوان برباد ہوں، یہ نسلیں برباد ہوں، برائی ان کے لیے سستی کر دو، تاکہ ان سے اٹھانا چاہے عبادت کے لیے. جب یہ آنکھیں اتنے گناہ کریں گی تو کیا یہ امام کو دیکھیں گی؟ نہیں دیکھیں گی. ان کے ذہنوں کو، اور جو ایک اور بڑی مصیبت جو معاشرے میں پائی جاتی ہے، نہ کہ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کے لیے، معاشرے کی برائی ہے، نشہ، ڈرگ، کونے کونے، گلی گلی میں کتنے جوان برباد ہو رہے ہیں، کتنی یونیورسٹی مجھے بدلتا ہے کہ اوور ڈوز ہوئے اور مر گئے. کوئی سدے باب ہے؟ آج آپ پوچھ رہے ہیں کہ آج آپ کا بیٹا رات کو دیر سے کیوں آیا، سو زیادہ رہا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ سب پریکٹیکل چیزیں ہیں، میں یہ تو کر نہیں رہا. دیکھیں آپ کو دونوں کام کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ روز بیٹھ کر امام بارگاہ کی جو ہے وہ دیوار کو سفیدی رنگ کریں، دوسرا شخص آئے روز کالا کر کے چلا جائے، پھر آپ سفیدی رنگ کر پھر آپ سے پوچھیں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. بھائی آپ نے کام ایک دفعہ کرنا تھا، دوسری دفعہ اس برائی کو روکنا تھا. نہیں ہم تو کر رہے ہیں، ہم تو مازداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، یہ تو کر رہے ہیں، یہ اچھا یہاں سے ہو کے جاتا ہے، مگر پھر باہر جو برائی ہے اس کو کون روکے گا؟ کوئی تو روکے گا. یہ ٹی وی چینلز، یہ ڈرامے، یہ کیا اسلامی تعلیمات دے رہے ہیں؟ یہ تین شادیاں، افیئرز، یہ طلاقیں، محرم نہ محرم کے رشتے، یہ کوئی نہیں بول رہا، کسی کو پتا ہی نہیں ہے. بولیں گے مولانا صاحب آپ کو کیسے پتا چلا؟ اگر عالم، میرا چھٹا امام کہتا ہے، عالم وہی ہے جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہو. اللہم صل علی محمد. یعنی آپ کون بولے گا؟ مجھے بتائیں نا یہ جو برائیاں ہیں, آپ یہاں سے ایک گھنٹے کی مجلس سن کے جاتے ہیں, 23 گھنٹے آپ کے گھر پہ ٹی وی چلتا ہے, 24 گھنٹے سے زیادہ آپ کا ہر وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل چلتا ہے, اس کے لیے کوئی سدے باب ہے, کوئی تربیت ہے, کوئی ایتھکس ہے, کوئی گھر کے اندر قوانین ہے, کوئی نظام ہے گھر کے اندر؟ موبائل اٹھ کے صبح دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ میسج اس کا آیا ہے, اور دوسرا تو اس کہتا ہے کہ تم آن لائن تھے, تم نے جواب ہی نہیں دیا, اور جو 24 گھنٹے آن لائن ہے اس نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ ایک لمحہ اگر خدا اپنی توجہ کو مجھ سے ہٹا لے میں مردہ ہو جاؤں گا. ایک لمحہ, ایک لمحے کا لمحہ توجہ ہٹا لے میں مردہ ہوں. یہ اس کی توجہ ہے کہ میرا دل دھڑک رہا ہے, یہ اس کی توجہ ہے, اس نے توجہ کی بھی ہے, یہ اس کا کرم ہے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں پھر بھی وہ کہتا ہے کہ آ میرا بندہ آجا, دو رکعت پڑھ لے, چار رکعت پڑھ لے, تین رکعت پڑھ لے, کوئی بات نہیں قضا پڑھ لے. یعنی کوئی ہے اس سے ایسا, یعنی کوئی ہے جو خدا سے زیادہ بندے سے محبت کرتا ہو؟ تشبیہ دی 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا, یہ تشبیہ ہے, ورنہ خدا کی محبت کو ہم تول نہیں سکتے جو بندے سے محبت کرتا ہے. حدیث قدسی بیان ہوتی ہے جہاں خدا کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے کیسی محبت کرتا ہوں, وہ بندہ جو میری طرح ان اللہ یحب التوابین, کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے پلٹنے والوں سے محبت کرتا ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے, حدیث قدسی ہے کہ کوئی شخص جو میری طرف پلٹتا ہے میرے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ریگستان میں اس کا سامان کھو جائے, اس کی سواری کھو جائے, اس کا پانی کھو جائے, اور وہ ریگستان میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے ہوش ہو جائے, اور اچانک سے جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان اس کے سامنے ہو, اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہا اس طرح میں اپنے بندے سے متوجہ ہوں, ایسے مجھے خوشی. تم آؤ تو صحیح, غلطی ہو گئی, خوب غلطی ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, تم آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں. اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے, نہیں ساری رات تم کیا کرتے رہے ہو, تم نماز پڑھو گے؟ تو آپ وہیں جائیں, وضو کریں, دو رکعت نماز پڑھیں. عزیزان محترم, جب دل کو تھوڑا تھوڑا صاف کرنا شروع کریں گے نا تو ذرا سی بھی کالک محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, ذرا سی کالک. ایک ایک زبان سے غلط بات بھی کی ہوگی نا وہ بھی بھاری لگنا لگ جائے گی, کسی طرح سے میں معافی مانگ لوں اس سے, مجھ سے غلط ہو گیا. ایک نگاہ غلط روح کو دبانا شروع کر دے گی. بہترین حل ہے وضو کریں, دو رکعت نماز پڑھیں, اور اس کی بارگاہ میں معافی مانگیں. رسول خدا جس محفل سے اٹھتے تھے 25 دفعہ استغفار کرتے تھے, مگر آپ بولیں رسول خدا کو استغفار کی ضرورت تھی؟ مگر رسول تھے, ان کی استغفار کیا تھی؟ وہ علماء اولیاء کہتے ہیں کہ ان کی استغفار یہی کہ وہ اس عالم سے اس عالم میں آ گئے. لیکن ہم جو ایک محفل میں بیٹھتے ہیں, غلطی, مذاق, کینا, کسی کی برائی, کتنے گناہ کرتا ہے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن کیا اس کے بعد میں استغفار کرتا ہوں؟ اور اگر اسی حالت میں مر گیا؟ عزیزان محترم, معاملہ سنگین ہے, اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمیں بنا کر گھول گھول کر پلایا جا رہا ہے. عدل کا امام ہے. مگر وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ ایک شخص پکڑا گیا کوفہ میں, اب جو دوسری طرف والے تھے ان کا مزہ آئے گا, یہ تو امام کا ماننے والا تھا, چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. اب جو آپ پر جاننے والے لوگ تھے, مولا یہ تو اپنی وہ ہے نا, جسے ہم لوگ کہتے ہیں اپنی پارٹی کا ہے, اپنا ماننے والا ہے, وہ تو ہے نا. تو امام نے کہا نہیں, چوری کی ہے تو سزا ملے گی. سزا ملی. اب جو دوسرے منافق تھے ان کا پتہ چلے گا, بہت علی علی کرتا تھا, تو اس نے کوفہ کے درمیان میں کھڑا ہو کر شور مچایا, جب سب جمع ہو گئے کہا علی حق کا امام ہے. کیوں؟ کیونکہ عدالت کو اجرا کیا. علی حق کا امام ہے, معیار ایمان روز قیامت میں مولا کا عمل ہے. میرے عمل کو اس عمل کے ساتھ تولا جائے گا. اب یقیناً میرا عمل امام کا عمل نہیں ہو سکتا, میں ان کے غلاموں کا غلام بھی نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال کچھ تو عمل کر لے کے جاؤں یا نہیں لے کے جاؤں گا, یا خالی ہاتھ کھڑا ہوں گا, یہ خالی ہاتھ کھڑا ہوں گا. اچھا وہ تو دور کی بات ہے, چلیں وہ تو ہم جائیں گے تو دیکھا ہوگی, جب پتہ نہیں کسی کو بھی نہیں تھا کون کم جائے گا, لیکن ابھی تو امام زمانہ دیکھ رہے ہیں, ابھی تو امام زمانہ کو حکومت بنانی ہے نہیں بنانی, یا ہم نے سوچا ہوا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو سب کتابوں میں ایسی ہے, یہ تو پتہ نہیں امام ہیں بھی کہ نہیں ہیں, ہیں تو میرا کیا تعلق ہے, یہ بہت پرانی آگے کی باتیں ہیں. میں اس خیالوں میں ہوں تو میں آپ کو بتا دوں, جانے محترم عرصہ ظہور کو وقت کو تو کوئی بھی تعین نہیں کر سکتا, لیکن جو حالات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ظہور دور نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں دور ہو؟ ایک عالم دین وہ دانشور, آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں, آپ بڑے منظم کام کرتے ہیں, آپ بالکل ایسے کام کرتے ہیں جیسے واقعی کام کرنے کا حق ہے. کہا میں اپنے آپ کو ظہور میں محسوس کرتا ہوں کہ جب ظہور ہوگا تو میں کیا کام کروں گا, میں نے ابھی سے شروع کر دیے ہیں, ابھی سے شروع کر دیے ہیں, میں نے انتظار نہیں کیا کہ ظہور ہوگا, میں ابھی سے ویسے ہی کام کر رہا ہوں جیسے مجھے ظہور میں کام کرنا ہے, ویسی زندگی گزارے ہیں, ویسے ہی گھر کو بنائیں, اپنی شادیاں خوشیوں کو بھی ویسے ہی کریں. نہیں مولانا صاحب وہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے نا, تو دیکھیں لوگ کیا باتیں کریں گے, بیٹے کی شادی ہے, تھوڑا سا ناچ گانا, تھوڑی سی مکس گیدرنگ ہے, فیملی والے برا مانیں گے. ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی بیٹی ہے, خاندان کی پہلی شادی ہے, کس کو منہ دکھائیں گے قیامت والے دن؟ وہاں سے جب سوال آئے گا تمہیں اپنی بیٹی پیاری تھی, بیٹا پیارا تھا, ہم نے گھر لٹا دیا اسلام کی خاطر, ہماری چادریں لٹ گئی شام اور کوفہ کے بازار میں, تمہیں اپنی دنیا پیاری تھی؟ یعنی یہ جواب دیں گے ہم؟ اور یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ہے, یہ پڑھے گا, ڈگری لے گا, نوکری کرے گا, اتنے عرصے بعد یوں کرے گا, یہ کرے گا, پھر اس کی شادی کرو, یہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری بیٹیوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں, لڑکوں کی عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, مگر خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ تم ان کے نکاح کرو, اللہ فضل کرم کرنے والا ہے. مسئلہ میں آپ کو یہ بتاؤں, بہرحال وقت جو ہے وہ اتنا نہیں, ویسی مجلس آج جیسے شروع ہوئی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن تو ہے بس, وہ غلاف میں ہمارے معاشرے میں تو وہ موٹے والے غلاف میں آتا ہے, اور اس کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے نا وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ 10 دفعہ لپیٹا جاتا ہے, اور لپیٹ کر اس کو گھر میں سب سے اوپر رکھا جاتا ہے, اور عید والے دن اس سے مٹی صاف ہوتی ہے خالی. یا بیٹی کی شادی ہو تو وہ سر کے اوپر سے جائے گا, باقی اس کی زندگی میں قرآن ہے یا نہیں ہے یہ کسی کو نہیں پتا, دیا ہوتا تو ہوتا. ہمیں قرآن کی آیتوں پہ یقین نہیں ہے, یقین ہو, ادراک ہو تو ہم عمل کریں. جب خدا کہہ رہا ہے فضل و کرم کروں گا تم کرو, لوگوں نے جنہوں نے کیے ہیں وہ جانتے ہیں, فضل و کرم کرتا ہے خدا, اولاد دیتا ہے اس کا رزق بھی دیتا ہے, کہ نہیں نہیں بچے ہو جائیں گے تو پالے گا کون, یہ کون کرے گا, وہ اللہ دے رہا ہے, اللہ دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی خدا جب نکلے, ان کو کہا کہ نکلو تو ان کو بھی, اب ان کے بھر سارے پیغامات ہمارے لیے ہوتے تھے, کہ کہا میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا, تو پروردگار نے کہا موسیٰ کو اس عصا کو اس پتھر پہ مارو, جب اس پتھر پہ ماری گئی تو پتھر ٹوٹا, تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا, تو پروردگار نے کہا کہ اس پتھر کے اندر اس کیڑے کو بھی ہم رزق دے سکتے ہیں, تو تمہارے اہل و عیال کو بھی دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم بس مسلمان نام کے ہیں, باقی سارے کام میرے. پھر بولے مولانا صاحب تنقید کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ میں آپ کا ہاتھ جوڑا ہوں, میں تنقید نہیں کرنے آیا یہاں پہ, میں آپ کو صرف اور صرف امام زمانہ سے ملانے آیا. اگر آپ مل جائیں اور اگر آپ کی زیارت ہو امام کی تو میرا بھی امام کو سلام دیجئے گا. عزیزانِ محترم, مقصد حیات یہی ہے. میں مدرسے کا طالب علم نہیں تھا, یہاں پہ میں نے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا, نوکری کرتا تھا. تبدیلی آئی اندر, احساس ہوا زندگی میں جھٹکے لگے, کسی نے رہنمائی کی, مگر پھر بھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے حوضے پڑھنا ہے. میں زیارت پہ چلا گیا. جب میں زیارت پر مشہد مقدس میں تھا تو جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہ ہمارے کاروان میں اور بھی لوگ تھے, ہمارے دوست تھے, وہ یہاں آتے رہتے مجلس میں. ان کی بیٹی بہت چھوٹی سی تھی, انہوں نے کوئی کتاب خریدی وہاں سے, وہیں مشہد سے, اردو میں تھی چھوٹی سی کتاب, کا دپاچا تھا, خلاصہ تھا, اور وہ بچی تھی, کھیلتے کھیلتے آئی کتاب کو ہمارے کمرے میں رکھ کے چلی گئی. میں جب کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا ایک پتلی سی کو کتاب پڑی ہوئی. میں نے جب کھولی کتاب تو کتاب پہ لکھا ہوا تھا فلسفہ انتظار. جب میں نے کھولی تو اس میں امام زمانہ کے اصحاب کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی. یہ جو میں آپ کو خلاصہ دے دوں ان چند مجلسوں کا, یہ خصوصیات تھی کہ جس نے مجھے تحول کر دیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ پانچویں امام امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے رہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پانچویں امام نے امام زمانہ کے اصحاب کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی کہ وہ ایسے ہوں گے کہ جب قدم بڑھائیں گے تو اگلا قدم مدینہ میں ہوگا, وہ بادلوں پہ پرواز کریں گے, وہ اشارہ کریں گے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. یعنی امام کے صحابی ایسے. تو اس میں نیچے جو لکھا ہوا تھا اس نے زندگی کو اس حصے میں بدلا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان خصوصیات کو اپنے اطراف میں ڈھونڈو کہ یہ کس شخص میں پائی جاتی ہے, اور اگر تمہیں کوئی شخص نظر نہ آئے تو ان خصوصیات کو اپنے اندر اجاگر کرو. یہ ہے خلاصہ. جب میں یہ دیکھا تو یعنی تشنگی تھی, مشہد تھا, امام کا حرم تھا, پلٹتی آیا ہے کہاں جا جا ادھر آ جا, ہمارے پاس ہر مرض کی دوا ہے, ہمارے پاس ہر چیز کی دوا ہے. ہاں زادان محترم, اہل بیت کا در ہی تو ہے جو بچائے, اور کچھ نہیں بچا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک شہید کا بدن 16 سال بعد ملا, 16 سال سالم. پوچھا جس تب دشمن کو ملا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم نے بدن واپس کر دیا تو لوگ بولیں گے یہ تو ہم نے کن ولیوں کو مارا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر تیزاب ڈالا کہ یہ بدن خراب ہو, مگر بدن خراب نہیں ہوا, مجبور ہو گئے کہ بول چکے تھے بدن, بدن آیا 16 سال بعد سالم. تو اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ ہوتا تھا, اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس کا بدن سالم ہے. تو اس نے چند چیزیں بتائیں کہ یہ جوان جو کرتا تھا کیا, کہا یہ جمعے کا غسل جو تھا اس کو ترک نہیں کرتا تھا. سنت موقعہ ہے جمعے کا غسل, کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کل نہیں کر پائیں گے تو جمعے رات کو رجا کی نیت سے کریں, اور اگر دن گزر جائے دوسرا دن آ جائے تو قضا کی نیت سے کریں. یعنی اس کے اثرات ہیں جمعے کے غسل کے. کہا اور کیا کرتا تھا, اور جب عزاداری ہوتی تھی گریہ ہوتا تھا تو اس نے کبھی بھی آنسوؤں کو کپڑوں سے صاف نہیں کیا, یہ آنسوؤں کو لیتا تھا اور اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیتا تھا. اللہ اکبر, اجر اللہ. یہ ہے عزاداری کی قیمت. دنیا کو نہیں پتا یہ رونا, یہ روتے ہیں, روتے ہیں, کیا پتا تمہیں, کیا پتا حسین کس غربت سے دشت کربلا میں بیٹھا ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ یہ تو آپ امام زمانہ سے پوچھیں عزیزان محترم. یعنی یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ حتیٰ کام کرنا، یہ نیاز دینا، یہ سب یہ الگ نظام ہے عزیزان محترم. یہ عام چیزیں نہیں ہیں. ایک شہید کی والدہ کہ جو شہر قم میں رہتی تھی اور باہر گئی، ایام ازا تھے، پاؤں زخمی ہو گیا. اب جب گھر لائے گئی تو اب انہیں اتنا شدید افسوس ہو رہا کہ ایام ازا ہیں اور وہ جو کر خدمت کیا کرتی تھی امام بارگاہ میں، برتن دھویا کرتی تھی نیاز کے، اب ان کو افسوس ہو رہا ہے لیکن پاؤں ہل نہیں سکتا. روزہ عاشورہ آ گیا، بستر پر لیٹی ہوئی، فجر کی بعد انہوں نے دعا کی کہ مولا میرے پاؤں کو ٹھیک کر دے. میں چاہتی ہوں یہ جو انجمن ماتم کرتے ہوئے آئیں گی نا، میں وہاں جا کر یہ دیگوں کو دھوؤں، جا کر میرا ٹھیک کر دے. اللہ اکبر، کہتی آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ اسی امام بارگاہ میں وہ جہاں جاتی تھی ان کا اپنا بیٹا شہید تھا، تو دیکھا کہ کھڑی ہوئی ہیں اور دستے آ رہے ہیں، سنگتیں جیسے ہمارے آتی آ رہے ہیں. تو دیکھا کہ اس میں آگے فلانا ان کے محلے کا لڑکا ہے جو شہید ہو چکا تھا. ہلکے ہلکے سب آئے تو دیکھا اس میں ان کا بیٹا بھی موجود ہے. آئے، انہوں نے ماتم کیا، گریا کیا، تو اس نے کہا کہ میں ایک دم ذرا خواتین میں چلا جاؤں اور اپنی والدہ سے مل لوں. آیا ماں کے پاس، آیا ماں سے ملا. ماں معذرت، دیر ہو گئی، کربلا میں تھا مولا کے حرم میں. اللہ اکبر، شہدا، سارے شہدا کا سردار ہے امام حسین، سارے شہدا وہی ہیں. کہا وہاں تھا. کہا یہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہوا. نہیں کیا آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہوا. کہا نہیں نہیں اٹے. کہا اس نے میری پٹی کھولی. کہا کچھ نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی. اور اپنے گردن سے ہرے رنگ کا شال پہنی تھی. کہا یہ میں حرم سے لے کر آیا ہوں مولا کے، میں اماں آپ کو باندھ رہا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی. صاحب اچانک سے آنکھ کھلی تو دیکھا وہ سبز رنگ کی شال پاؤں میں بندھی ہوئی ہے اور ایک دم چلنا شروع کیا، پاؤں ٹھیک ہو گیا. اب جب یہ گئی تو لوگوں کو پتا تھا محلے میں کہ یہ اچانک سے ٹھیک کیسے ہو گئی، چھپائے رکھا، وہ نہیں چھپ پایا، بات نکل گئی، آیت اللہ عراقی تک بات پہنچی. انہوں نے کہا کہ اس کپڑے کو لے کر آئیے. کپڑا لیا، چوما، کہا یہ معجزہ ہے جو اس عالم سے اس عالم میں آیا ہے. اور کہا تبرکن مجھے دے دیں تاکہ میرے قبر میں رکھا جا سکے. آج تک کہتے ہیں کہ وہ کپڑا پانی میں رکھا ہوا ہے اور وہ پانی مریضوں کو دیا جاتا ہے قم میں. آج تک عزیزانِ محترم، یعنی یہ ہے عزاداری، خلوص اخلاص سے کی جائے، یہ ہے عزاداری. ایک مگر ایک عزاداری ہم کرتے ہیں، ایک عزاداری امام زمانہ کر رہے ہیں. میری اور آپ کی عزاداری سنی ہوئی باتیں ہیں، مگر وقت کا امام دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. زیارت نائیہ میں جو امام نے بیان کیا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے امام دیکھ رہے ہیں. یعنی امام ہے نا، امام امام ہے. میں تو کربلا جاتا ہوں، مجھے تو نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں چل رہا ہوں، میں کہاں بیٹھ رہا ہوں، نہیں پتا. عزیزان محترم، کبھی اس طرح چلیں بین الحرمین کہ نہ جانے میرا مولا کہاں بیٹھا ہوگا، کہاں کھڑا ہوگا، نہ جانے کون سی جگہ پر میرے مولا نے علی اکبر کو گریا کیا ہوگا. جو گئے ہیں نا انشاءاللہ سب جائیں، اربعین میں زیارت نصیب ہو ہم لوگوں کو، جائیں خیمہ گاہ میں جائیں کہ جہاں اعلان ہوا کہ خدا میں توفیق دے وہاں عبادت کی، وہاں الگ کیفیت ہے عزیزان محترم. میں کئی سال سے توفیق ہو رہی ہے، خدا کرے کہ اس سال بھی توفیق ہو. ایک عجیب حالت ہے کہ وہاں انسان اس شدت کو محسوس کرتا ہے کہ یہ جو خیمہ گاہ ہے، نہ جانے کس خیمے میں شب عاشورہ ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہاں عزادارن محترم، نہیں پتا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس خیمے میں وہ بدن لایا گیا جس کو مقاتل میں ارباب لکھتے ہیں کہ تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خوب نہیں سمجھ سکتے. استاد سعید سبت جعفر کا ایک کلام ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت علی اکبر کی کیفیت کو بیان کیا ہے. بس یہ تصور کیجئے گا، بس کیفیت کو میں بتا سکتا ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا مصائب کیا ہیں. کیفیت کیا ہے کہ ایک جوان جب گھوڑے پر گرا ہے ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے کی گردن پر، تو گھوڑا ادھر نہیں دشمنوں میں دوڑا ہے. اور وہ جو مقتل کہتا ہے کہ تلواریں تھیں جس کے پاس جو تھا وہ چلا، وہ چلا. اور پھر علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، مقتل میں لوگوں نے پکارا مولا آئیے آقا آئیے، علی اکبر نے نہیں پکارا، کہا میرا سلام ہو بابا. بس یہ سننا تھا. نہ جانے وہ حسین اپنے اس بیٹے کے غم کو کس طرح برداشت کیا. شاعر نے قبلہ کیفیت بیان کی ہے، میں تو کیفیتیں بیان کر سکتا ہوں آپ کو، میں تو نہیں پڑھ سکتا ان عبارتوں کو. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شمر کے خنجر نے نہیں مارا، کھولی کے نیزے نے نہیں مارا، کہا علی اکبر کا داغ تھا جو مار گیا حسین کو کربلا، مار گیا. ہاں سادارن، یعنی آسان ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ آؤ بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، نہیں اٹھتا جنازہ، یعنی نہیں اٹھتا. نہیں پتا کس طرح میرے مولا جنازے کے پیچھے چل رہے ہوں گے. اللہ اکبر. گریا کرنا جانا ہوتا، مجھے بھی نہیں پتا میں صبح زندہ ہوں کہ نہیں زندہ. یہی آنسو ہیں جو میرا سہارا ہے اس عالم کے اندر. میں امام زمانہ سے ہاتھ جوڑ کر مولا معاف کیجئے گا، میں آپ کے مصائب پڑھنا میرے لیے بھی اپنی بقا کے لیے ہے مولا، میں آپ کے کچھ جملے عرض کروں گا عزیزان محترم، بس خدا آپ کے زانے کو قبول کرے. مگر ایک جملہ سنتے جائیے گا، استاد فاطمی نیا مقتل میں بیان کرتے ہیں کہ جب، کیونکہ امام زمانہ کو یاد کرنا نا، امام زمانہ کو سب سے پہلا غم کیا ہے، کون سا غم ہے جو کھایا جاتا ہے؟ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ایک خواب عرض کیا تھا، لیکن اس کی دوسری طرف سے کیفیت کو سمجھیں کہ جب مدینہ میں رسول کے وفات کے بعد کچھ لوگوں نے جس دروازے پر نبی سلام کرتے تھے، اجرکم اللہ اجرکم، جس دروازے پر نبی سلام کرتے تھے کچھ لوگ آئے اس دروازے کو جلا دیا. اب دروازے کو جلا دیتے تو کافی تھا، مگر مقتل بیان کرتا ہے کہ در اور دیوار کے درمیان سیدہ نے کیا پکارا؟ استاد کہتے ہیں کہ ایک آہ نکلی اور کہا یا مہدی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا آپ کو اس کا اجر دے عزیزان محترم. یا مہدی، یہ آواز مدینہ سے چلی ہے اور آج تک گونج رہی ہے. اینا بدم مقتول کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ دھتلا لے گا۔ عزیزان محترم، آپ نے بڑا گریہ کیا ایام میں، کیا ایک مومن کی خواہش تھی کہ مصائب کے لیے میں بس ایک جملہ، وہ بھی میں امام زمانہ کہوں گا، میں اور کوئی بات نہیں کروں گا، میرا مولا زیارت نائیہ میں ایک سلام پیش کر رہا ہے، بس وہ ایک سلام ہے، جب بھی یاد آئے تو سلام دیجئے گا اور دعا کیجئے گا گریہ کرے۔ ایک سلام میرے مولا نے دیا، کیا سلام دیا، عجیب کیفیت ہے، سلام بیان کر رہا ہے، کیا کہتا ہے، میرا سلام ہو ان گالوں پر، جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اپنی رنگت بدلتے رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، میں آنسوؤں کے صدقے میں جو، پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں جو سید الشہداء کے اور ان کی اولاد کے لیے، پروردگار انہی آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں میں اپنے بدن پر ملیں، تاکہ روز قیامت یہ بدن سالم اٹھے۔ عزیزان محترم، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار، جو ہم نے سنا ہے، کہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، جہاں بھی ماتم، جلوس، عزاداری ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، پروردگار ان سب جگہوں کی، لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پردگار، جو بھی اس عزاداری کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اپنی خدمت پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ٹرسٹ ہو، چاہے وہ انجمنیں ہوں، سنگتیں ہوں، سکاؤٹ ہو، سیکیورٹی ہو، ساؤنڈ والے ہوں، ویڈیو والے ہوں، جو بھی جس طریقے سے اپنا کام ادا کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں اپنے وجود سے اہل بیت کے صدقے میں اجر کثیر عطا فرما۔ پردگار، جو بھی مسلمان جہاں بھی ہیں اپنی کامیابی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، ان کو کامیاب فرما۔ علماء حق، علماء کرام، مجتہدین، جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، پردگار انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پردگار، ہمیں آپس میں محبت، اتفاق اور بھائی چارگی سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اتحاد بین المسلمین میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خاص طور پر اتحاد بین المومنین میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماتمی انجمنوں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے نمازیوں کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر، پروردگار ہمارے درمیان میں جو تفرقہ کر رہا ہے، جو ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہا ہے، پروردگار اگر ہدایت کے قابل ہے تو اسے ہدایت عطا فرما۔ اور کیسے ہو سکتا ہے مولا کا، اگر کوئی ایک دفعہ بھی ذکر کر دے تو اسے ہدایت نہ دے، پروردگار ہمیں تو تیرے ذکر پر اور تیرے اس پر ایمان ہے۔ پروردگار، اپنے ان ذکر کے ذریعے سے جو تیرے خاص بندوں کا ذکر ہم ان ایام میں کرتے ہیں، ان کے صدقے میں تشیع کو کامیابی اور نصرت عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے ملک کو، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے حکمرانوں کو بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی عملی طور پر ایک بہتر انسان، بہتر شہری بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری سوسائٹی کو، اس جگہ کو کہ جہاں سب مومنین رہتے ہیں اور بھی لوگ رہتے ہیں، پروردگار اس کو شہر کے لیے، ملک کے لیے ایک مثالی جگہ بنانے کی توفیق عطا فرما، بہترین جگہ ہو، صفائی ہو، ستھرائی ہو، ماحول اچھا ہو، یہاں کے جوان ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ ہوں، یہاں کی خواتین باحجاب ہوں، یہاں کے بچے با ادب ہوں، یہاں کے بزرگ باوقار ہوں۔ پروردگار، یہ ساری نعمتیں ہماری سوسائٹی میں عطا فرما۔ پروردگار، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں صاحب مجلس کے اندر، جو ہمارے بزرگ ہیں، خواتینوں میں جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے مریض ہیں، جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، میرے رشتہ دار مریض ہیں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، پروردگار ان سب کو، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں جنہوں نے اولاد کے لیے کہا ہے, جو اولاد چاہتے ہیں انہیں بہترین اور نیک اور بابرکت جو امام زمانہ کے کام آئے وہ اولاد عطا کر. پروردگار ہمیں جو رزق کما رہے ہیں پروردگار ہمارے رزق کو کشادہ کر, اس میں برکت کر, تاکہ ہم جو لقمہ کھائیں وہ تیری عبادت میں صرف ہو. پروردگار جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق کو اور بڑھا, اور جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین رزق عطا کر. بہت سارے لوگوں نے درخواست کی ہے, مقروض ہیں, قرضوں میں ہیں, پروردگار اپنے غیب سے جو تیرے خزانے اس سے ان کے قرضوں کو عطا فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں ایام کے صدقے میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتے. پروردگار ہمیں اربعین امام حسین پر کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار ہماری خطاؤں کو, غلطیوں کو, جو لفظ اگر میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں یہیں پر, اگر میرے کسی لفظ نے کسی کو دل آزاری دی ہے, قطن میرا مقصد نہیں تھا, پھر بھی اگر آپ کو کسی کو بھی کوئی بات غلط لگی ہو ان ایام میں, تو میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. پروردگار تو دلوں کو مقلب کرنے والا ہے, تو دلوں کو پلٹنے والا ہے, تو ان دلوں کو کہ جن کے دلوں میں اگر ہمارے خلاف کوئی نفرت ہے, کوئی محبت ایسی چیز ہے, کوئی خلشے ہیں, تو پروردگار ان ایام کے صدقے میں ان دلوں میں محبت پیدا کر. ہمارے دلوں میں بھی اگر کسی کے خلاف کوئی بات پائی جاتی ہے, تو پروردگار ہمارے دلوں کے اندر بھی ان کے لیے محبت پیدا کر. اللہم ارزقنا زیارۃ الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرۃ. آخر میں ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرمین خاص طور پر جے ڈی سی ٹیم کے محرمین کے لیے اور آپ سب کے محرمین, اور خاص طور پہ جو علماء کرام ہیں, شہدا ہیں, اور سید کاظم مہدی ابن سید حسن مہدی, سید حسن مہدی ابن یوسف علی آبدی, سید فرح مہدی بنت سید غلام عباس مہدی, سید امیر حیدر ابن اشارت حسین, سید نجمہ تبسم بنت انوار الحسین زیدی, اقبال حسین ابن اکبر علی, نصرت بانو بنت نقی حیدر اکبر, بی بی بنت سید مقبول حسین, شمیم حیدر ابن حیدر رضا, سید نکت زہیر بنت سید زہیر حسن, شبانہ زیدی بنت سید اشتاق حسین, اور تمام مومنین آپ کے جتنے مرومین ہیں, میرے مرومین ہیں, تمام علماء, تمام شہداء, خاص طور پہ استاد سید سبت جعفری گلی کو پڑھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین.